الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ جو ہمیں بار بار اپنے دربار کی حاضری کے موقع عنایت فرماتا ہے۔ دل و جان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک موقع بموقع ہم گناہگاروں کو، سیاہ کاروں کو، ناقدروں کو اپنے پاک دربار میں بلا لیتے ہیں، عبادت کی توفیق مرحمت فرماتے ہیں، اور بالخصوص اللہ پاک نے یہ جو سلسلے رکھے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو اچھائی کی تلقین کرنا جو مسلمانوں کی شان ہے، اس موقع کا اللہ پاک ہمیں ایک حصہ بنا لیتے ہیں، تو یقیناً کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی محفل میں کام کی باتیں ہمارے ہاتھ لگ جاتی ہیں۔ کامیابی اس میں ہے کہ انسان ہر بات کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے۔ تو یہ آمد و رفت کا سلسلہ اپنے اوقات میں سے قیمتی اوقات کو اس لیے وقف کرنا کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور بزرگان دین کی باتیں سننے کو مل جائیں، تو اس لحاظ سے قدردانی یہی ہے کہ انسان جو بھی اچھی اور کام کی بات سنتا جائے، عملی جامہ پہنا کر اپنی زندگی سنوارتا چلا جائے۔ گزشتہ مضمون میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں عبادت کا حکم دیا، مختلف عبادات رکھی، تو ہر عبادت کے اندر اپنی ایک تاثیر رکھی، خصوصیات رکھی کہ جب بندہ ان عبادات کو انجام دیتا ہے تو دینی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی وہ نیکی اپنے اندر اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ بے شمار خیر اور برکتوں کو لیے ہوئے ہوتی ہے۔ ہم اور آپ اگر عبادت کو اخلاص کے ساتھ انجام دینے والے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں، تو یقیناً یہی عبادات جو اللہ پاک نے ہمارے ذمہ لگائی ہیں، دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی کامیابیوں کا بھی ہمارے لیے ذریعہ ہے۔ آج بھی اسی مضمون کے تسلسل کو مکمل کرنے کے خاطر وہی عنوان اس کو مکمل کرنا ہے کہ نیکیاں دینی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی خیر و برکت کے حامل ہیں، اور ہر نیکی اپنے اندر ایسا اثر لیے ہوئے ہوتی ہے کہ اگر اس کو صحیح انداز سے انجام دیا جائے تو دنیاوی ثمرات بھی انسان حاصل کرتا ہے، اخروی فوائد تو ہیں ہی اپنی جگہ مسلم۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایمان والے بندوں کے لیے جو شان بیان فرمائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ بندے جو ایمان لائے اور ساتھ میں اعمال صالحہ کیے، تو ان کے لیے بے شمار خوبیاں قرآن کریم میں مختلف انداز سے بیان فرمائی۔ ایک خوبی ان کی یہ بھی بیان فرمائی کہ سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان اپنے مؤمنین عاملین جو عمل صالح کرنے والے بندے ہوں ان کے لیے اپنی مخلوق میں محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ نیکی کرنے والا انسان اللہ تبارک و تعالی کا بھی محبوب بنتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے محبت فرماتے ہیں، اور پھر اللہ اپنی مخلوق کا بھی اس کو محبوب بنا دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ چیز مطلوب نہیں بنانی چاہیے کہ انسان مخلوق کا محبوب بننے کے لیے عبادت کرنے لگے، ہر عبادت خالصتاً مخلصین له الدین کے حکم کے تحت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو، اس کی رضا مطلوب ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بشارت سنائی کہ جو میرا دوست بن جاتا ہے اس کو میں اپنے دوستوں کا بھی دوست بنا دیتا ہوں۔ بندہ جب اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا بندہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں خود بخود اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں. غیر سلیم الفطرت یا دشمنان اسلام یا بے دین طبقہ وہ تو بدستور دشمن نظر آتا ہے, لیکن سلیم الفطرت اہل ایمان اہل اسلام وہ بندے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص ہے, ایسے بندوں کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں کہ جو بندے اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے تمام ان حقوق کو بجا لاتے ہیں جو اللہ پاک نے ان پر عائد کیے ہیں. تاریخ اسلام بے شمار اس قسم کے مشاہدات سے لبریز ہے کہ اللہ کے مؤمنین مخلصین ان کو اللہ پاک نے کیسی محبوبیت عطا فرمائی. من جملہ ایک دو واقعات سنا کر بات کو آگے چلاتا ہوں. امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت میں جب آپ کے پاس یہ اطلاع پہنچی کہ سرزمین مصر کے اندر جو دریائے نیل ہے وہ خشک ہو رہا ہے اور پانی دن بدن کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے, اور وہاں کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ وہ ہر سال ایک نوجوان لڑکی کو تیار کر کے سجا بنا کے اس کے ماں باپ کو بھاری بھرکم قیمت چکا کے اس کو تیار کر کے دریا میں پھینکتے ہیں, اس کے بعد وہ دریا جاری و ساری ہوتا ہے. تو اس سال بھی یہی رسم آنے کا وقت آ چکا, دریا نیچے ہوتا چلا جا رہا ہے, پانی خشک ہو رہا ہے, لوگ نقل مکانی پر مجبور ہیں. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کے گورنر تھے. آپ نے فرمایا کہ اسلام اپنے سے پہلے کی تمام زمانے جاہلیت کی رسوم کو مٹانے والا ہے, اسلام کے اندر اب یہ جاہلانہ رسم برقرار نہیں رہے گی, اللہ پاک اس دریائے نیل کو بغیر اس رسم کے بھی چلائے گا. آپ نے پورا معاملہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھ بھیجا. تو واپسی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو والا نامہ بھیجا اس میں ایک چھوٹی سی پرچی تھی, فرمایا کہ اس پرچی کو دریائے نیل میں ڈال دینا. اس پرچی کے اوپر ایک مختصر سا مضمون تھا, من عبداللہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب, اللہ کے بندے مؤمنوں کے امام عمر ابن خطاب کی طرف سے, الی نیل مصر, مصر کے دریائے نیل کے نام یہ پیغام ہے. ان کنت تجری من قبلک فلا تجری, اگر تو خود اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل. وان کان اللہ یجری, اور اگر اللہ تبارک و تعالی تجھ کو چلاتے ہیں, فاسأل اللہ الواحد القہار ان یجریک, تو میں اس واحد یکتا ذات سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھ کو چلا دے. تو یہ مختصر سا پیغام دریا کے نام جب پہنچا تو دشمنان اسلام غیر مسلمین وہ مذاق اڑانے لگے کہ اب تک تو انسانوں پر سلطنت چل رہی تھی, اب پانی پر بھی حکومت ہونے لگی, اور تماشا دیکھنے لگے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پیغام کو بھرے مجمع میں دریائے نیل کے سپرد کیا. رات جب گزری, صبح جب دیکھا تو دریائے نیل اپنی عام سطح سے 16 ہاتھ بلند و بالا جاری اور ساری تھا. یہ وہ محبت ہے جو اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کی عطا فرمائی انسانوں کے دل میں اور پھر مخلوقات کے دل میں, حتیٰ کہ پانی تک بھی ان سے محبت کرتا ہے کہ جب پیغام ملا سیدھا سیدھا پانی رواں دواں ہوا. اس قادر مطلق ذات ہی کے حکم سے پہلے بھی چلتا تھا, اب بھی چل رہا ہے, لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب بندے کی کرامت دکھائی کہ جب اس نے پیغام بھیجا تو ان کا پیغام رائے گاہ نہ گیا. اللہ پاک نے ایسی لاج رکھی کہ اس دن سے لے کر قیامت تک دریائے نیل جاری اور ساری رہے گا. مدینہ طیبہ کی سرزمین پر زلزلہ برپا ہوا, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوڑا اٹھا کر زمین پر دے مارا اور فرمایا کہ تھم جا, کیا میں نے تجھ پر عدل و انصاف نافذ نہیں کیا؟ جو تو لرز رہی ہے, ہل رہی ہے, جنبش کر رہی ہے, کوڑے کا پڑنا تھا کہ جو کی تو زمین ساکت ہو گئی. یہ وہ محبوبیت کا مظہر ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے تو اس کی سلطنت اور اس کی جو بات ہے وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ زمین پر بھی, پانی پر بھی, چرند پرند درندوں تک کے اوپر بھی چلا کرتی ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قافلے سے بچھڑ گئے تھے جنگل میں نکلے, دیکھا تو شیر سامنے دکھائی دیا. فرمایا کہ اے شیر, تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا غلام سفینہ ہوں, خبردار جو تو نے مجھے نقصان پہنچایا, میں راستہ بھٹک چکا ہوں, تجھے چاہیے کہ تو مجھے راستے کی رہنمائی کرے. وہ شیر جو آگے لپک رہا تھا آگے آگے ہو لیا اور راستے کی رہنمائی کرنے کے لیے رہنما بن کے آگے آگے چل دیا. اس جگہ تک لے جا کر پہنچایا جہاں سے شہر اور بستی قریب تھی، وہاں پہنچ کر اپنی دم ہلاتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں اسی لیے فرما دیا کہ جب اللہ کے نیک بندے اللہ کے دوست بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دوستوں کا دوست بنا لیتا ہے۔ صحابہ اکرام کے ایک موقع پر جنگل میں پڑاؤ ڈالنے کا موقع آیا تو وہاں درندے تھے، موذی جانور تھے۔ صحابہ نے اعلان کر دیا، اے جنگل کے جانوروں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں قافلہ آیا ہوا ہے خدام کا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین ہیں۔ اے جانوروں، ہمارے لیے اس جنگل کو خالی کر دو۔ یہ اعلان ملنا تھا کہ شیر، بھیڑیا، چیتا اور دوسرے تیسرے جو بھی جانور اس جنگل میں تھے، موذی جانور، سارے کے سارے نقل مکانی کر کے علاقہ خالی کر کے چلے گئے۔ اللہ پاک نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے نیکی کے اندر ایسی تاثیر پیدا فرمائی ہے کہ اللہ پاک جیتے جاگتے کھلی آنکھوں مشاہدہ کراتے ہیں کہ تم میرے بن جاؤ، پھر میں تمہارا بن جاؤں گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ فنا اتنا تو ہو جاؤ، خودی کو کر بلند اللہ کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ بندہ جب اپنے آپ کو اللہ کی مرضیات میں مٹا دیتا ہے، فنا فی اللہ کی تحت میں پہنچ جاتا ہے، تو اللہ پاک بھی بندے ہی کی مرضی کے مطابق اور اس کی چاہت کے مطابق اس کے سارے معاملات فرمایا کرتے ہیں۔ تو نیکی کرنے والا جب صحیح اخلاص کے ساتھ، صحیح جذبوں کے ساتھ نیکی انجام دے، اخروی فوائد کے ساتھ ساتھ اللہ پاک دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں اور ایسی حکمرانی عطا فرماتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند درند زمین اور پانی کے اوپر بھی اللہ پاک دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو بندے، تم ہمارے بن گئے تو ہماری مرضیات تمہارے شامل حال ہیں۔ نیکی کا اللہ پاک نے ایک بہت بڑا فائدہ یہ رکھا کہ چونکہ پہلی امتوں کو ہزار ہزار سال، اس سے بھی اوپر کی عمریں ملا کرتی تھی، تو اس امت کی عمر تو مختصر تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے جو خصوصی انعامات عطا فرمائے، ان میں ایک تو سورہ بقرہ کی آخری آیات تھی، اور ایک جو خصوصی انعام اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ آپ کی امت کے ساتھ میرا یہ خاص معاملہ ہے کہ جو بھی بندہ میرا، آپ کا امتی، نیکی کرے گا تو ایک نیکی کے بدلے میں 10 کے برابر ثواب عطا کروں گا، اور اگر وہ برائی کرے گا تو برائی کے بدلے میں ایک ہی برائی کا اس کو سزا دوں گا۔ یہ احسان اللہ پاک نے اس امت کے ساتھ فرمایا۔ کم خرچ بالا نشین، اگر ایک انسان 50-60-70 سال تک عبادت کرتا ہے تو اس کو 10 سے ضرب دے دیا جائے، ہر نیکی کم از کم جو اس کا درجہ اللہ پاک نے رکھا 10 کا رکھا۔ لیکن اگر اخلاص زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کے عبادت انجام دی جائے، تو کھجور کا ایک دانہ بھی کیوں صدقہ نہ کیا جائے اخلاص کے ساتھ، مخلصانہ انداز میں۔ فرمایا کہ اللہ پاک اس کھجور کے ایک دانے کو اپنے دست قدرت میں پالتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، بڑی حفاظت کے ساتھ اس کی پرورش فرما کر اللہ پاک قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا بنا کر بندے کو واپس لوٹائیں گے۔ یہ وہ اخلاص ہے، اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ تھوڑی نیکی کرو اخلاص کے جذبے کے ساتھ، تم کو ہم پہاڑوں سے زیادہ بڑا بنا کر واپس لوٹائیں گے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثال ہے، انبتت سبع سنابل، جو 7 بالیاں اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں۔ گندم، ایک بیج اس کا بویا گیا، اس کی جب کوپل نکلی اس میں 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے، ایک دانے سے 7 بالیاں، اور 7 بالیوں میں ہر بالی میں 100 دانے، تو ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہوئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے لیے جتنا چاہتا ہے اس میں اور ڈبل ٹبل چبل کرتا چلا جاتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے کہ بندہ کس اخلاص کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ عمل انجام دے رہا ہے۔ بسا اوقات بندہ بہت ہی معمولی سی اور ایک ہلکی سی نیکی کرتا ہے، لیکن اخلاص اس میں اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں بہت بھاری بھرکم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک درہم سبقت لے گیا 1,00,000 درہم سے، کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس درہم جس مقدار میں تھا اس مقدار کے ساتھ اس نے جس اخلاص کے ساتھ اس کو خرچ کیا تو وہ اس ایک لاکھ درہم کے اوپر سبقت لے گیا جس کے اندر وہ اخلاص نہ تھا. ایک آدمی ہے غریب, بالکل قلاش, خالی ہاتھ, فقر و فاقہ کا شکار ہے, لیکن ضرورت کے وقت جس جذبے کے ساتھ اس نے اپنی پونجی میں سے جو تھوڑی سی پونجی تھی راہ خدا میں دے ڈالی, تو یہ مخلصانہ انداز میں خرچ کرنے والا اس لکھ پتی, کروڑ پتی, ارب پتی سے زیادہ بہتر ہوگا جس کے پاس دولت کے انبار ہیں. اس میں سے اس نے ایک لاکھ خرچ کیا, اس ایک لاکھ کا تناسب اس کی دولت میں سے وہ نہیں ہے جو اس آدمی کی اپنی کل پونجی میں ایک درہم کی نسبت. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سبقت لے گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, کہ ایک دن جب اعلان ہوا کہ لے آؤ, جب مال لائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچ رہے تھے آج تو عمر جیت جائے گا, کیونکہ گھر کے کل اثاثے کا آدھا اثاثہ راہ خدا کے لیے لائے تھے. جب لا کر پیش کیا مقدار کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لایا ہوا مال کم تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لایا ہوا مال مقدار میں زیادہ تھا. پوچھا کہ کیا لائے, حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کل اثاثے میں سے آدھا لے آیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. حضرت صدیق اکبر کا لایا ہوا مال تھوڑا دکھائی دے رہا تھا. پوچھا صدیق اکبر اے ابو بکر کیا لائے, فرمایا کہ یا رسول اللہ پورا گھر کا اثاثہ لے آیا, پیچھے کیا چھوڑا, فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں, مقدار میں کم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثاثہ دیکھنے میں زیادہ ہے, کل اثاثے کی آد و آد ہے, لیکن جب صدیق اکبر سے پوچھا کیا لائے, فرمایا کل کا کل لے آیا, مقدار تھوڑی ہے لیکن پوری پونجی اللہ کے راستے میں لٹا دی, سبقت لے گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آج بھی ابو بکر عمر سے جیت گئے. ایک انسان اپنی بساط کے مطابق, اپنی گنجائش کے مطابق بہت تھوڑی مقدار میں سبقہ کر رہا ہے, لیکن اس کے اندر جو جذبے ہیں, جو خلوص ہے, جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, اس کی وجہ سے بعض دفعہ وہ ایک لاکھ والے سے بڑھ جاتا ہے. تو اللہ پاک نے بڑی قدردانی کے فیصلے فرمایا کہ ایک دانہ خرچ کرو 700 دانوں کے برابر اجر و ثواب پاؤ گے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ پاک جتنا اخلاص دیکھیں گے اتنا زیادہ اس کے اندر ترقی دیتے چلے جائیں گے. تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس انعام کا تذکرہ فرمایا کہ ایک نیکی کرو گے ہم کم از کم 10 عطا کریں گے. من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها, جو تم میں سے نیکی کرے گا ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب پائے گا. یہی تو وجہ ہے کہ معراج میں اللہ پاک نے 50 نمازیں فرض کی تھیں, لیکن تخفیف ہوتے 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 5 تک آ کر رک گئیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمارے یہاں اب قول میں تبدیلی نہیں ہوگی, یہ ہیں تو 5 لیکن اجر و ثواب میں پوری 50 کے برابر ہیں. ہر ایک نماز 10 کے برابر اجر و ثواب رکھتی ہے, تو 5 نمازیں پڑھنے والا دن میں 50 نمازیں ادا کرنے والے کے برابر ہیں. تو اللہ پاک نے اعلان فرما دیا کہ من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها, جو قیامت کے دن ہمارے پاس نیکی لے کر آئے گا. یہ جو لفظ یہاں اللہ پاک نے ذکر فرمایا, من جاء, جو لے کر آیا ہمارے پاس, بالحسنہ نیکی, فلہ عشر امثالہا, تو ہم اس کو 10 گنا بنا کر واپس پلٹائیں گے. ومن جاء بالسیئہ, جو ہمارے پاس ایک برائی لے کر آیا, مطلب یہ کہ دنیا کے اندر تو انسان نیکیاں بھی کرتا ہے برائیاں بھی کرتا ہے, بعض دفعہ نیکی کر کے گنوا دیتا ہے, نیکی کی, بڑے بڑے اعمال صالحہ کیے, لیکن غیبت وغیرہ کر کے, برائیاں کر کے اور نقصان کے سودے کر کے یہی وہ نیکیاں گنوا دی. اور ایک انسان بعض دفعہ گناہ کرتا ہے, بڑے بڑے جرائم کر لیتے ہیں, لیکن توبہ کر کے یہی سارے گناہ صاف ستھرے کرا لیے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, جو گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ پاک جڑ سے بالکل صاف ستھرا کر کے رکھ دیتے ہیں. حضرت اقدس ناصح الامت حضرت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب کلیانوی رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر عبد الحی صاحب عارف رحمہ اللہ مثال دیا کرتے تھے کہ اللہ پاک جب گناہگار بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک گناہ مٹانے پر جب آتے ہیں تو وہ تمام کے تمام شواہد, وہ تمام کے تمام گواہ سب سے پہلے روئے زمین, جس زمین کے پر گناہ کیا. یومئذ تحدث اخبارها, وہ دن یاد کرو جب زمین اپنی ساری خبریں اگل دے گی کہ مجھ پر کیا کیا کس نے کیا تھا. کیوں؟ بأن ربک اوحى لها, اس کے رب نے اس کی طرف وحی بھیجی کہ اے زمین وقت آ چکا, گواہی دے تجھ پر کس نے کیا کیا تھا. ساری پول پٹیاں کھول کے رکھ دے گی تو زمین در و دیوار انسان کے اعضاء اور جوارح یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم انسان کے ہاتھ اور اس کی زبان گواہی دے گی قالوا لجلودہم لما شہدتم کھال انسان کی گواہی دے گی پاؤں اور ہاتھ گواہی دیں گے یہی اعضاء اور جوارح گواہی دیں گے کہ ہاں اس نے فلاں جرم کیا تھا اور ساتھ میں اور جو گواہوں میں اہم ترین گواہ ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ہم نے تمہارے اوپر محافظ نگران فرشتے مقرر کیے ہوئے ہر چیز لکھتے ہیں وہ تو یہ جو گواہ ہیں اللہ پاک نے بنائے تو جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو فرمایا کہ اللہ پاک ان تمام گواہوں سے ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور مٹانے کے اندر اللہ پاک نے جو دستور رکھا وہ یہ رکھا کہ ان کو کاٹی لگا کر ختم نہیں کیا جاتا کہ لکھائی بھی دکھائی دے رہی ہے ساتھ میں کاٹی لگا دی فرمایا کہ اللہ پاک جب بندے کے گناہوں کو مٹانے پر آتے ہیں تو اس کو اس طرح صاف کر دیتے ہیں جس طرح پینسل کی لکھائی کو ربڑ سے مٹا کر صاف کر دیا جاتا ہے تو وہاں کوئی آثار ہی باقی نہیں ہے کہ بندے نے کون سا گناہ کیا تھا سینے سے جڑ سے مٹا کر بالکل صاف کر دیا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا پاک و صاف ہو گیا گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو دنیا میں تو انسان نیکیاں کرتا ہے بعض دفعہ گنوا دیتا ہے گناہ کرتا ہے اور یہی بعض دفعہ حساب کتاب معاف کرا لیتا ہے تو اصل معیار یہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ جو ہمارے پاس نیکیاں لے کر آیا اپنی نیکیاں کی اور نیکیوں کو حفاظت کے ساتھ محفوظ کرتا رہا سنبھال سنبھال کے زندگی گزار کے ہمارے تک وہ محفوظ نیکیاں لے آیا تو ہر نیکی کا کم از کم درجہ اللہ پاک نے رکھا 10 ومن جاء بالسیئہ جو گناہ کر کے بغیر توبہ کیے ہوئے اپنا حساب کتاب معاف کرائے بغیر آ گیا من جاء بالسیئہ فلا یجزا الا مثلہ اس کو جو بدلہ دیا جائے گا صرف ایک برائی کا ایک ہی بدلہ دیا جائے گا تو یہ اللہ پاک نے اس امت کے ساتھ خصوصی انعام کا معاملہ فرمایا کہ ایک نیکی کو 10 کا درجہ دے دیا کم از کم اور جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا جتنی شکر ڈالی جائے اتنا مٹھاس بڑھتا ہے جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا اتنے ہی درجات اور اس کے نمبرات بڑھتے چلے جائیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف فرما تھے ایک سائل آیا سوال کیا اللہ کے نام پر آپ نے صاحبزادے سے فرمایا کہ جاؤ اپنی امی سے کہو کہ وہ جو 6 درہم آپ کے پاس رکھوائے تھے ان میں سے 1 درہم دے دیں اللہ کے نام پر دینا ہے صاحبزادے گئے والدہ کو جا کے پیغام دیا تو انہوں نے جواب میں کہلوایا کہ وہ تو آپ نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے یہ پیغام جب ملا جلال میں آ گئے فرمایا کہ جاؤ امی سے کہو کہ 6 کے 6 درہم نکال کر دے دیں اللہ کی راہ میں اور پھر قسم اٹھا کر فرمانے لگے کہ اس وقت تک انسان بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا اعتماد اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے اوپر اس سے بڑھ کر نہ ہو جائے جو اس کے پاس موجود ہے اللہ کے خزانوں کے اوپر نظر جب تک نہ ہو جائے اپنے پاس موجودہ مال سے اس وقت تک وہ کامل ایمان نہیں جاؤ اپنی امی کو بولو 6 کے 6 درہم دے دیں گئے پیغام دیا تو والدہ نے 6 کے 6 درہم نکالے اور دے دیے اللہ کے راہ میں اس فقیر کو دیے سائل کو دیے ابھی اسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ پاک نے قدرت دکھائی کہ جو ہم پر اتنا اعتماد کرنے والا ڈنکے کی چوٹ پر اتنی بڑی بات کہنے والا اللہ پاک نے ایسی لاج رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے نا کہ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کی تو ایسی لاج رکھتے ہیں ان حضرات کو تو کیا کہنا وہ تو مقربین تھے اللہ تعالیٰ کے ایسے مخلصین بندے تھے کہ جنہوں نے قربانیاں دی ساری زندگی قربانیوں میں لگا دی مجاہدیں مشقتیں اذیتیں آزمائشیں برداشت کی تو اللہ پاک کے ہاں بڑے قربت والے درجے ان حضرات نے پائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام امتی کے لیے فرمایا کہ بعض دفعہ ایک عام سا انسان ہوتا ہے سادہ لوح دیکھنے میں بالکل میلا کچیلا رب اشعث اغبر مدفوع بالباب بہت سے بکھرے بال والے میلے کچیلے حال والے اللہ کے محبوب بندے ایسے ہیں کہ کسی کے دروازے پہ جا کر دستک دیں مدفوع بالباب دروازے پر پہنچ جائے تو دھتکار کر بھگا دیا جائے لیکن اللہ کے ایسے محبوب ہوتے ہیں لو اقسم علی اللہ اگر وہ اللہ کے نام پر قسم اٹھا لے لابر اللہ ان کی قسم کو سچا کر کے دکھاتے ہیں تو یہ تو پھر خلاصہ ہے امت کے لب لباب ہیں نچوڑ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آئے اونٹ بیچنے کے لیے کہا کہ اونٹ برائے فروخت پوچھا کہ کتنے کا تو بتایا کہ 140 درہم کا آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے سودا ہمیں منظور ہے لیکن
قیمت ادھار ہے، اگر منظور ہے تو سودا طے کر لیتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، اعتماد تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، کہا کہ ٹھیک ہے سودا منظور. فرمایا کہ آپ باندھ دو. اس اونٹ کو لے کر وہاں باندھ دیا گیا. کچھ ہی وقت گزرا، مالک چلا گیا سودا کر کے کہ 140 درہم میں اونٹ فروخت ہو گیا، قیمت آ جائے گی. کچھ ہی وقت گزرا کہ ایک اور اللہ پاک نے بندہ بھیجا، آ کر پوچھنے لگا یہ اونٹ کس کا ہے؟ کہا بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بیچیں گے؟ ہم بیچوں گا. کتنے میں فروخت کریں گے؟ 200 درہم کا. بڑا زبردست اونٹ، سستے داموں مل رہے ہیں، چلو 200 درہم نقد نقد دیے. اونٹ کی رسی کھولی، لے کے چل دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 درہم میں سے 140 درہم اپنے شاگرد کو دیے. فرمایا کہ جاؤ مالک تک پہنچا کر آ جاؤ، اور 60 درہم جو نفع بچا صاحبزادے کے ہاتھ میں دیے. فرمایا کہ جاؤ اپنی امی کو دے کر آ جاؤ. کچھ دیر کے بعد جب گھر تشریف لے گئے، اہلیہ محترمہ پوچھنے لگی کہ آپ نے جو 6 درہم منگائے تھے اور پھر واپس 7 درہم بھجوا دی، یہ کیوں؟ فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ پاک 10 کے بدلے اس کو عطا فرمائیں گے. ہم نے جس انداز سے عطا کیا تھا اللہ پاک نے ہاتھ کے ہاتھ بدلہ دے دیا. تو سبب ایسا بنا جس کا کوئی تصور نہ تھا. تو اللہ پاک نے نیکی قبول بھی فرمائی اور مشاہدہ کرا دیا کہ دیکھو تم نے سب کے دل کے ساتھ خرچ کیا، ہاتھ کے ہاتھ بیٹھے بٹھائے ایسا سودا ہوا کہ نہ ہینگ لگے نہ پھٹ کر یہ رنگ آیا. وہی کامل مکمل سودا بھی ہو گیا بیٹھے بٹھائے، کوئی نہ محنت ہوئی نہ مجاہدہ نہ مشقت. اونٹ آیا سودا بھی ہو گیا، اونٹ آیا فروخت بھی ہو گیا، اور نفع آیا کہ 6 خرچ کیے تو اللہ پاک نے 6 دھائی 60 درہم نفع کے عطا فرما دیے. تو اللہ پاک نے نیکوکار بندوں کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کا بدلہ ہم عطا کریں گے 10 کی شکل میں. تو نیکی اخروی لحاظ سے تو بہت ہی زیادہ وزندار بن جاتی ہے کہ اخلاص کے ساتھ نیکی انجام دی جائے تو آخرت میں ایک ایک نیکی کم از کم 10 درجے کے ساتھ، اور جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنی ہی زیادہ وزندار ہو کر ملے گی. نیکیوں کا ایک اور بہت بڑا فائدہ اطمینان قلبی، سکون، چین، اطمینان. اللہ پاک نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فهو فلنحيينه حياة طيبة. جو کوئی اعمال کرے نیک صالح، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، لیکن وہ ہوا مؤمن ہے، وہ مؤمن صاحب ایمان ہے. فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو بہت ہی زیادہ پاکیزہ اور پر لطف زندگی عطا کریں گے. نیکوکار جب مخلص ہو، اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والا ہو، اس اخلاص کے بدلے میں اور اس نیکی کے کرنے کے ثمرے میں اللہ پاک دنیا کے اندر اس کو بڑی پاکیزہ پرسکون چین والی زندگی نصیب فرماتے ہیں. حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ نحیینہ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی سے مراد یہ ہے کہ پرسکون زندگی جو قناعت سے لبریز ہو، ضرورت کا رزق جو اس کو مہیا، جو اس کو مطلوب تھا اللہ کی طرف سے وہ مہیا ہو جائے، رزق اس کو فراہم ہو جائے جتنی اس کی ضرورت ہے، ساتھ میں قناعت کا مزاج اس کو مل جائے، جتنا مل رہا ہے اس پہ صبر و تحمل، اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت گردان کے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے والا ہو. تو پاکیزہ زندگی سے مراد ایسی پر لطف زندگی جو قناعت سے لبریز ہو اور ضرورت کا رزق انسان کو دستیاب ہو، اور چین اور سکون جس کو دلی راحت اور دلی خوشی کہا جاتا ہے وہ اللہ پاک نیکوکار بندوں کو عطا فرماتے ہیں. ہم اور آپ بھی اس کا اکثر مشاہدہ کرتے ہیں. بعض دفعہ کوئی نیکی بڑے دل کے ساتھ کرتے ہیں، بڑے جذبوں کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ، اس نیکی کرنے کے بعد عجیب دل کے اندر ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے، انسان اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر پاتا، ایک عجیب خوشی، ایک راحت محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا انسان بعض دفعہ اس کا وجدان دل کے اندر محسوس کرتا ہے. تو یہ چیز وہی ہے کہ جب اللہ پاک کے ہاں اخلاص کے ساتھ کوئی نیکی انجام دی جائے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، نیکوکار بندے ہیں، تو ان کے دل وہ اطمینان والے ہوتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ پاک نے فرمایا کہ سن لو دلوں کا جو سکون ہے، جو قرار ہے، جو اطمینان ہے، چین وہ اللہ کی یاد میں ہے. جب بندے کے تعلق اللہ تعالیٰ سے مربوط ہے، ہر لمحے ہر آن سونا جاگنا، عبادت کے تمام پہلو، چاہے وہ معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاقیات ہو، کاروبار زندگی ہو، اپنی ملازمت کے لیے نکلا ہوا ہو، گھر بار میں ہو، عبادت کے لیے نکلا ہوا ہو، زندگی کے کسی بھی میدان کے اندر شریعت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس کے دل کے اندر ایک عجیب راحت اور ایک اطمینان کی کیفیت محسوس ہوگی۔ حالات پر خطر سے پر خطر کیوں نہ ہو، لیکن یہ اپنی زندگی صاف ستھری گزارنے والا ہے، دل کے اندر چین اور راحت اس کو نصیب ہوگا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ ان کے ایمان اتنے پختہ ہیں، اللہ کی یاد اور اللہ کے تعلق اتنے زیادہ مضبوط ہیں، کہ اللہ سے لگاؤ اتنا زیادہ مستحکم ہے، ان کے دل اس کی وجہ سے ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے ہمیں جب کوئی سہارا دیتا ہے، کوئی مالدار، کوئی سرمایہ دار، گھر کا کوئی بڑا، خاندان کا کوئی بڑا، کوئی آفس کے اندر بڑا آفیسر سہارا دیتا ہے، ڈھارس دیتا ہے، دلاسہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، جو بھی تمہاری ضروریات ہوں گی وہ ساری میرے ذمہ ہیں، کتنی زیادہ انسان کے دل کے اندر خوشی محسوس ہوتی ہے، اطمینان ہو جاتا ہے کہ زندگی کے لیے میرا ساری ضروریات کے لیے کفیل مل گیا۔ تو اپنے دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی قابل اعتماد شخص، قابل بھروسہ شخص وہ اعتماد دلا دے کہ تم مطمئن ہو جاؤ، میں ہوں تمہاری ساری ضروریات کو کفالت کرنے والا، تو انسان دل کے اندر اس قدر بے فکر ہو جاتا ہے، پھر حالات کیسے بھی ہوں، لوگ غربت کی وجہ سے مر رہے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، لیکن یہ مطمئن ہے کہ میرے پیچھے تو پشت پناہی کرنے والا موجود ہے۔ اللہ پاک کے نیک بندوں کا حال بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مربوط ہو، مضبوط اور مستحکم ہو، پھر دنیا کے اندر حالات جیسے بھی آئیں، اللہ کے بندے کے دل کے اندر اطمینان ہوگا، چین ہوگا، ایسا سکون ہوگا جو عام لوگ اس کو محسوس نہیں کر پائیں گے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ کی یاد اور اس کے تعلق کی وجہ سے اللہ پاک اس کے دل کو اطمینان اور اس کی زندگی بڑی پر لطف اور پاکیزہ عطا فرمائیں گے، کہ وہ خوشیوں سے بھری ہوئی ہوگی، چین اور سکون سے لبریز ہوگی، قناعت والی ہوگی، اس کی ضرورت کا رزق اس کو مہیا ہو رہا ہوگا، اور وہاں سے اس کو روزی ملے گی، من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اور اس کے برخلاف اگر انسان گناہوں کی زندگی میں ڈوبا ہوا ہے، برائے نام نیکیاں کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں پہ ناراضگیاں کرتا چلا جاتا ہے، جب ناراضگیوں کے کام انسان حد سے زیادہ کرتا ہے تو توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے۔ بے شمار گناہ ہماری زندگی میں ایسے رچے بسے ہیں کہ ہمیں یہ تصور بھی باقی نہیں رہتا کہ یہ گناہ ہے، تو جب اس کے گناہ ہونے کا تصور ہی نہیں تو اس پر توبہ کی توفیق کہاں سے نصیب ہوگی۔ تو جب انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا چل رہا ہے، من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے، میرے تعلق سے، میرے بتائے ہوئی جو ہدایات ہیں اس سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ہم اس کی جو زندگی دیں گے وہ بڑی تنگ ہوگی، سب کچھ موجود ہے، مال و دولت کی فراوانی ہوگی اور ظاہری طور پر ٹھاٹ باٹ ہوں گے، پورے ہر طرح کی فراوانیاں دکھائی دینے کے باوجود دل ایسا ہے کہ بجھا جا رہا ہو، گھبراہٹ، بے چینی، ٹینشن، اور پھر ڈاکٹروں کے پاس جا کر انسان کہتا ہے کہ عجیب سی بے چینی ہے، یہ بے چینی وہی ہے جو نافرمانیوں کی وجہ سے دلوں کے اوپر اور زندگی کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے، کہ دنیاوی اسباب کے درجے میں ہر چیز موجود ہے، مال دولت موجود، آسائشیں موجود، راحت و آرام کے سارے سامان موجود، لیکن وہ زندگی نیکیوں سے خالی ہے، گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اور پھر ساتھ میں اگر توبہ استغفار بھی نہ ہو، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ سے تنگ کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے رکھی کہ نیکوکاروں کو اطمینان بخش زندگی نصیب ہوتی ہے، اور پھر وہ زندگی ایسی ہوگی جو بڑی بابرکت۔ برکت کا مفہوم یہی ہے کہ انسان کو جو چیز ضرورت جس کی ہو، اللہ پاک بقدر ضرورت اس کے وہ اسباب اس کو مہیا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا، من احب ان یبسط له فی رزقه فلیصل رحمہ، تم میں سے جو شخص یہ چاہے کہ وہ اپنے رزق کے اندر وسعت چاہتا ہو، مال کے اندر برکت چاہتا ہو، فرمایا کہ فل یصل رحمہ، صلہ رحمی کیا کرے، رشتوں کو جوڑا کرے، تعلقات کو نبھایا کرے، جو خونی رشتے ہیں وہ، جو سسرالی رشتے ہیں وہ، جو رضائی رشتے ہیں وہ، جو قرابت داری کے وہ رشتے جو اسلامی رشتے کہلاتے ہیں، ان رشتوں کو جوڑنے والا، جو بھی رشتہ جس حیثیت سے ہو اس رشتے کو جوڑنے والا، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان رشتوں کو جوڑنے کی اللہ پاک نے دنیاوی ایک فائدہ یہ رکھا، اس کے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے. اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی کہ من احب ان یبسط له فی رزقی، تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق کے اندر وسعت ہو جائے، فراوانی آ جائے، چین اور سکون مل جائے، فل یصل رحمہ، وہ اپنے رشتے ناطوں کو جوڑنے کی فکر میں لگا رہے. کوئی بھی رشتہ ایسا نہ ہو، رشتے داریوں میں کوئی توڑ پیدا ہونے نہ پائے، سگے سے سگے رشتے اور دور سے دور رشتے، انسان ہمیشہ ان کو نبھانے والا ہو. اور سب سے بڑھ کر جو اخوت اسلامی کا رشتہ ہے، ہر مومن مسلمان کو اپنے بھائی ہونے کی نظر سے دیکھے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے. اور اس رشتے کو جب وہ لاج رکھے گا، اس رشتے کے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، وہ انسان اس کی لاج رکھتا ہے، تو جتنا ہی زیادہ پرخلوص رشتے کی لاج رکھے گا، اتنے ہی زیادہ اس کے ثمرات حاصل کرے گا. اسی طریقے سے نیکیوں کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ پاک قوت عطا فرماتے ہیں، طاقت عطا فرماتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں حضرت ہود علیہ السلام کا قول نقل فرمایا کہ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے قوم استغفار کرو، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرو، رجوع اللہ کرو، توبوا الیہ، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ پاک بارشیں برسائیں گے، سرسبز و شاداب زمین بنا دیں گے، ویزدکم قوۃ الی قوتکم، تمہارے اس رجوع اللہ کی برکت کا ثمرہ تم کو یہ دیں گے کہ تمہاری طاقت میں اضافہ فرمائیں گے. متقی انسان کو اللہ پاک طاقت عطا فرماتے ہیں. ایک تو اس کے اندر ایک رعب ہوتا ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہوتا. تقوی کی یہ خاصیت ہے، تقوی اختیار کرنے والا متقی بندہ جب اللہ سے ڈرتا ہے، تو حدیث مبارک میں کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو ساری مخلوق اسے ڈرتی ہے، اور جو بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہ بندہ بھی ساری مخلوق سے ڈرتا ہے. متقی بندہ اس میں اللہ پاک نے ایک رعب دیا ہوتا ہے، ایک جلال دیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات سے جب ڈرنے والا ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے والا ہے، تو مخلوق خود بخود سے مرعوب ہوتی ہے، ہیبت زدہ ہوتی ہے، ایک رعب اس کے اندر ہوتا ہے کہ متقی انسان کے اندر ایک قوت دکھائی دیتی ہے جو ناقابل بیان ہوا کرتی ہے. اور اگر یہ تقوی سے عاری ہو، یا تقوی کا لباس تو اس نے پہنا ہوا ہے لیکن تقوی کی جان نہ ہو، ایسے انسان کے اندر رعب اور دبدبہ دکھائی نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس نے تقوی کا لباس تو پہن لیا لیکن تقوی کی جان کو نہیں اپنایا. تو جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، پھر مخلوق کا ڈر اس کے دل میں ہوا کرتا ہے، پھر وہ بزدل ہوا کرتا ہے. تو نیکی کی ایک اللہ پاک نے اچھائی یہ رکھی کہ نیکی اپنانے والا، تقوی اختیار کرنے والا، رجوع اللہ کرنے والا، یزدکم قوۃ الی قوتکم، اللہ پاک تمہاری قوت کے اندر اضافہ فرمائے گا. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبت الذین آمنوا، اہل ایمان جب میدان جہاد کے اندر اتر کر اللہ کے دشمنوں کو للکارتے ہیں، مٹھی بھر کیوں نہ ہو، دشمن کا لشکر جرار سامنے کیوں نہ ہو، اللہ پاک فرما دیں گے فرشتوں کو ہم بھیج دیں گے، جاؤ ہمارے بندوں کو بتا دو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے دلوں کو ایسی تقویت بخشو، ایسی مضبوطی بخشو کہ وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں. تو بعض دفعہ تھوڑے سے یہ مجاہدین اسلام ہوتے ہیں لیکن سامنے بہت بڑی کفار کی یلغار کو ایسی شکست دیتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قوت شامل حال ہوتی ہے. تو نیکی کے ذریعے سے اللہ پاک قوت عطا فرماتے ہیں، اور ساتھ میں بندے کی حفاظت کا بھی وعدہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی رعایت رکھو، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے. حضرات علماء محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اوامر دیے، جو کام کرنے کے دیے، ان کاموں کو عملی جامہ پہنا کر، اطاعت کا پیکر بن کے ان کاموں کو اپنائے جن محارم سے اللہ پاک نے روکا، ان سے باز رہتے ہوئے انسان ان سے باز رہے، رک جائے، اوامر کو اپنائے، نواہی سے رکے، تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے والا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کی حفاظت کرنے والا ہے. احکام جو کرنے کے تھے ان کو کیا، جو بچنے کے تھے اس سے بچا، اس نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کی حفاظت کی، یحفظک، اللہ تیری حفاظت کرے گا. دین کی بھی دنیا کی بھی، جان کی بھی، مال کی بھی، صحت کی بھی، بدن کی بھی، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ پھر حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ بندے نے جب اللہ تعالیٰ کی لاج رکھی، اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کو جس انداز سے اپنانا تھا اپنایا، تو اللہ پاک اس کے ثمرے کے اندر، اس کے بدلے کے اندر یحفظک، اللہ اپنے بندے کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، دینی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی، مالی لحاظ سے بھی، بدن لحاظ سے بھی، ہر طرح سے جان، مال، عزت، آبرو، اس کا ایمان، اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ تو نیکی جو صدق دل سے کی جائے، بہت زیادہ وہ دنیاوی لحاظ سے بھی، دینی لحاظ سے بھی تاثیر رکھتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان صحیح جذبوں کے ساتھ انجام دینے والا ہو۔ مشکلات میں گھرا ہوا انسان رجوع اللہ کرتا ہے تو اللہ پاک نے مشکلات سے خلاصی کا وعدہ فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی ڈرے گا، رجوع اللہ کرے گا، ہم اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے فرمائیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اس کو روزی عطا کریں گے جہاں سے اس کو وہم گمان نہیں ہوگا۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرا، يُكَفِّرْ لَهُ سَيِّئَاتِهِ، تو اللہ پاک اس کی برائیوں کا کفارہ کر دیتے ہیں اور نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تو اللہ سے ڈرا، اللہ تعالیٰ اس کے مشکل معاملات کے اندر آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، کہ اللہ پاک استغفار کو لازم پکڑنے والے کے ساتھ ایسے معاملات فرماتے ہیں کہ اس کی تنگیاں ساری ختم فرما کر فراخیاں پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس کے غموم اور ہموم، فکر فکرات سارے ختم فرما کر اللہ تعالیٰ اس کو آسانی اور راحت عطا فرماتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اس کے رزق کا انتظام فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان نہ ہو۔ تو ساتھ میں حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک مشکلات سے بھی خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، نیکیوں کو صدق کے دل کے ساتھ، اخلاص کے جذبوں کے ساتھ انجام دینے والا دنیا میں بھی بڑی چین اور سکون اور راحت اور اطمینان، اللہ کی حفاظت کے اندر زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ پاک نیکیوں کے ثمرات عطا فرمائیں گے، حد سے زیادہ تصور سے بالا تر ہوں گے۔ تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ نیکیاں جو کر رہے ہیں وہ نیکیاں صحیح معیار پر ہیں کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم کھوٹے مال کو کھرا نام کا لیبل لگا کر بیچ رہے ہوں۔ دنیا کے اندر یہ چیزیں جو اسباب کا درجہ رکھتی ہیں، اگر اس میں کھوٹ آ جائے تو اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ دوا اگر خالص ہو تو وہ بڑی پر تاثیر ہوتی ہے، وہی دوا اگر کھوٹی ہو، اس میں کھوٹ ملا ہوا اور ملاوٹ ہو، تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، استعمال کی چیزیں، ہر ہر چیز کے اندر جہاں ملاوٹ آ گئی اس کی تاثیر ختم ہو گئی۔ تو نیکیاں بھی اگر اس میں برائیوں کی ملاوٹ آ جائے، اس کی روح چلی جاتی ہے، وہ تاثیر ختم ہو جاتی ہے، پھر نیکیاں کرنے کے باوجود زندگی کے اندر ثمرات دکھائی نہیں دیتے۔ تو پھر اصل جو چیز ہے ملاوٹ، کھوٹ، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے پوچھا تھا، احب ان اکون اعبد الناس، میری دلی چاہت یہ کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤں، فرمایا کہ اتق المحارم، اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ، تکن عابد الناس، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اگر انسان حرام، مکروہ، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی اور مشتبہات، ان تمام چیزوں سے بچنے والا ہو، اور پھر عملی زندگی میں اپنی ذات کو گناہوں سے بچانے والا، آنکھوں کو آلودہ کرنے والا نہ ہو، ایک طرف تو وہ اللہ کے نیک بندوں کا دیدار کر رہا ہے، ایک طرف تو وہ حج کر کے آیا، اللہ کی زیارت کر کے آیا، بیت اللہ کا دیدار کر کے آیا، دوسری طرف وہ انہیں آنکھوں سے بھی گناہ کر رہا ہے، تو یہ تو ملاوٹ ہو گئی۔ ایک کان جس سے اللہ کا کلام سنتا ہے، نیک باتیں سنتا ہے، انہیں کانوں سے وہ غلط باتیں بھی سن رہا ہے۔ ایک زبان جس سے ذکر اللہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عبادت انجام دے رہا ہے، اسی زبان کو غیبت کے اندر، جھوٹ میں، طنز و طعنے میں استعمال کر رہا ہے۔ اعضاء اور جوارے ایک موقع پر حلال جگہ استعمال کر رہا ہے، دوسرے وقت میں ناجائز جگہ استعمال کر رہا ہے۔ ایک وقت ہے کہ سوچ و فکر پاکیزہ اور سلیم ہے، دوسرا وقت ہے کہ سوچ کے اندر بگاڑ آ گیا۔ تو اگر یہ اعضاء اور جوارے ہمارے ملاوٹ کے ساتھ چلیں گے، ایک طرف نیکی ہو رہی ہے، دوسری طرف بدی، تو ظاہر ہے کہ جب پیٹرول اس کے اندر پانی ملا دیا جائے اور اس سے برکت تیزاب ملا دیا جائے، کوئی نقصان دہ چیز ملا دی جائے، تو وہ بے جان ہو جاتا ہے، تاثیر اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ برائیوں کو ملاوٹ بھی کرتے چلے جائیں، تو یقیناً پھر اس نیکی کے اندر بھی تاثیر نہیں رہے گی۔ زمزم کے ڈرم میں خدا نہ خواستہ غلطی سے پیشاب پیشن قطرے گر جائے، تاثیر ختم ہو جاتی ہے، نہ قابل استعمال ہو جاتا ہے۔ تو ہم نیکیاں کر کے پھر بھی پریشان حال دکھائی دیتے ہیں، تو مطلب یہ کہ ہماری نیکیوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں ملاوٹ ہو رہی ہے۔ اپنی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے کہ یہ آنکھ اے اللہ حرام نہیں دیکھے گی، یہ کان حرام نہیں سنے گا، یہ زبان حرام نہیں چلے گی، حرام نہیں کھائے گی، حرام نہیں بولے گی، یہ شرمگاہ حرام جگہ پر استعمال نہیں ہوگی، یہ سوچ و فکر حرام نہیں سوچے گی، اور یہ ہاتھ اور پاؤں حرام جگہ نہیں چلیں گے، اگر ان کو محتاط کر لیا جائے، محدود کر لیا جائے، تو صدق دل سے کہتا ہوں کہ انسان کی عبادتیں مختصر اور محدود ہونے کے باوجود ایسی پر لطف اور جاندار ہوں گی کہ انسان ان کے ثمرات اپنی زندگی کے اندر کھلی آنکھوں مشاہدہ کرے گا۔ نیکیاں کرنے کے بعد دل میں راحت محسوس ہوتی ہے، لیکن بدی کر لی ساری وہ نورانیت کو ضائع کر دیا۔ اس لحاظ سے فکر کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے، اسی کے اوپر بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ ان للحسنۃ ضیاءً فی الوجہ، نیکی بھی اپنی تاثیر رکھتی ہے، بدی بھی اپنی تاثیر رکھتی ہے، بہت ہی کام کا نسخہ ہے، اس کو پلے سے باندھ لیا جائے اپنی نجات کے لیے، دنیا بھی لحاظ سے بھی ثمرات ملتے ہیں، اخروی لحاظ سے بھی ثمرات ملیں گے۔ فرمایا کہ ان للحسنۃ ضیاءً فی الوجہ، نیکی کرنے کا ثمرہ یہ ہے کہ انسان کے چہرے پر ایک چمک دمک آ جاتی ہے، رنگ روپ کا انسان گورا ہو یا کالا، ناک نقشے کا خوبصورت ہو یا بدشکل، اس سے کوئی سروکار نہیں، نیکی کرنے والے کے چہرے پر اللہ پاک ایک چمک، ایک تازگی عطا فرماتے ہیں، ایک بشاشت، ایک خوبصورتی، ایک نور عطا فرماتے ہیں جو دیکھنے والے بھاگتے ہیں۔ ان للحسنۃ ضیاءً فی الوجہ، نیکوکار جب نیکی کرتا ہے تو نیکی کی چمک چہرے پر ظاہر ہوتی ہے، ونورًا فی القلب، اور اس نیکی کا دوسرا ثمرہ وہ دل کے اندر ایک نور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کہ دل کے اندر ایک نور انسان محسوس کرتا ہے، وسعتًا فی الرزق، رزق کے اندر وسعت ہوتی ہے، کم ہے لیکن بابرکت رزق، وسعتًا فی الرزق، اور چوتھی فضیلت آپ نے بیان فرمایا قوتًا فی البدن، انسان کا جسم چاق و چوبند اور توانا طاقتور قوت والا بدن ہوتا ہے، نیکیوں کے ذریعے بدن کے اندر قوت انسان کو ملتی ہے۔ اور پانچویں خوبی آپ نے بیان فرمائی وہ محبت فی قلوب الخلق، مخلوق خدا کے دلوں میں اس کی محبت خود بہت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ پانچ اوصاف نیکی کہیں گے ان للحسنۃ ضیاءً فی الوجہ، اللہ کے نیک بندوں کے چہرے بتاتے ہیں کہ واقعتاً یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کو دیکھ کر انسان کے دل کے اندر ایک بشاشت اور ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، جیے تب بھی اور مرے تب بھی اللہ کے نیک بندے انتقال کر لینے کے باوجود بھی چہرے سے کھلکھلاتے مسکراتے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تو ان للحسنۃ ضیاءً فی الوجہ، نیکی کا اپنا ایک اثر ہے، چہرے کے اندر چمک دمک ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تر و تازہ رکھے اس چہرے کو جو میری باتوں کو سن کر محفوظ کر کے آگے میرے امتیوں تک پہنچاتا ہے۔ مراد ہے حضرات علماء محدثین، بوڑھے ہو جاتے ہیں، چمکتے دمکتے آب و تاب کے ساتھ، کھلتے چہروں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو نظر اللہ امرئن، اللہ تر و تازہ رکھے اس چہرے کو جس نے میری بات کو سنا، محفوظ کیا، آگے میرے امتیوں تک اس امانت کو امانتداری کے ساتھ سپرد کر دیا، اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ تو یہی تر و تازگی نیکی کے اندر، یہ ان للحسنۃ ضیاءً فی الوجہ، نیکی اپنے کرنے والے کے چہرے کے اندر تازگی کے ساتھ نمودار ہوتی ہے، ونورًا فی القلب، چہرے کے اندر ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، وسعتًا فی الرزق، رزق کے اندر وسعت آتی ہے، قوتًا فی البدن، بدن کے اندر ایک طاقت اور ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، ومحبتًا فی قلوب الخلق، مخلوق خدا کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہے نیکی کا ثمرہ۔ اس کے برعکس جو شخص گناہوں کے اندر مبتلا ہو تو فرمایا کہ ان للسیئۃ سوادًا فی الوجہ، برائی کا بھی اپنا ایک برا اثر ہوا کرتا ہے کہ چہرے کے اوپر ایک سیاہی دکھائی دیتی ہے۔ بعض دفعہ شکل و صورت ناک نقشے کا گورا چٹا انسان ہوتا ہے، لیکن ایک ظلمت ٹپکتی دکھائی دیتی ہے، یہ وہی بدی کی ظلمت ہوتی ہے کہ گورا رنگ اس کو چھپا نہیں پاتا، ناک نقشے کا اچھا ہونا اس بدی کے اثرات کو چھپا نہیں پاتا۔ ان للسیئۃ سوادًا فی الوجہ، بدی اور برائی کی ایک سیاہی ہے، ایک کالک ہے جو چہرے پر نمودار ہوتی ہے، وظلمۃً فی القلب، چہرے کے اندر ظلمت آتی ہے، ونقصانًا فی الرزق، اور رزق کے اندر گھٹنے کا سامان بن جاتی ہے، ووہنًا فی البدن، بدن ڈھیلا ڈھالا، لاغر، کمزور اور نقاہت والا دکھائی دیتا ہے، وبغضۃً فی قلوب الخلق، مخلوق خدا کے دل میں اس کا بغض اور اس کی نفرت دکھائی دیتی ہے۔ لیکن کون سی مخلوق؟ جو سلیم الفطرت ہے، سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت دکھائی دے گی اور غیر سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہیں ان کی محبتیں دکھائی دیتی ہیں. تو جو اللہ کے دوست ہیں جو معیاری لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں اور بدی کرنے والوں کی نفرت اللہ تعالیٰ سلیم الفطرت بندوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, نیکی ایسے اچھے ثمرات رکھتی ہے, اس کو اپنانے والا کسی بھی شکل میں ہو. پچھلے مضمون میں ہم نے عرض کیا تھا کہ دعا اس کے ذریعے سے تقدیر بدل جاتی ہے, زندگی کے اندر نیکیاں کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے. صدقہ خیرات یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, بیماری کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے, حسن خاتمہ انسان کو نصیب ہوتا ہے. زکات کی ادائیگی کے نیکی مال کے تحفظ کا سامان ہے. حسنوا اموالکم بالزکاۃ, زکات کے ذریعے مال کو محفوظ بنا لو. نماز کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کے زمان کے اندر, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے تو میری ضمانت میں آ چکے, بے فکر ہو جا میں تیرا ضامن ہوں. تلاوت کلام پاک سورہ واقعہ کی فضیلت بتائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, فرمان مبارک حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا تھا, اتخشى على بنات الفقرا, کیا آپ کو میری بچیوں کے بارے میں فقر و فاقہ کا اندیشہ ہے؟ نہیں نہیں, ایسا نہیں ہوگا. میں نے اپنی بچیوں کو سکھا دیا ہے کہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ كل ليلة سورة الواقعة لم تصبه فاقة ابدا, جو کوئی ہر رات سورہ واقعے کی تلاوت کرے گا زندگی بھر کبھی بھی اس کو فقر و فاقہ کا سامنا نہیں ہوگا. تو نیکی اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے, اپنے اندر اثر رکھتی ہے, اپنے اندر جان رکھتی ہے. اور اسی طرح اور بھی عبادات ہیں, ہر عبادت اندر اثر ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ نیکیوں کو اخلاص کے ساتھ, صحیح جذبوں کے ساتھ. صحیح جذبہ کیا ہے؟ صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے کوئی بھی کام انجام دیا جائے, اللہ کی محبت میں سرشار ہو کے اس کو خوش کرنے کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا عمل کیا جائے, وہ نیکی اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اخلاص کی خوبی سے ہم سب کو آراستہ فرمائے, صحیح جذبوں کے ساتھ نیکیوں کو جمع, نیکیوں کو کر کے ان کی حفاظت کر کے آخرت تک لے جانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. گناہوں اور برائیوں سے نفرت نصیب فرمائے اور ان سے بیزاری نصیب فرما کے اللہ پاک گناہوں اور برائیوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اے الہ العالمین, آپ کے ہم بندے ہیں, بہت ہی کمزور ہیں, خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں, ہماری زندگی بھر کے تمام قصور و خطاؤں کو معاف فرما دیجیے. اے الہ العالمین, تمام بیماروں کو بالخصوص جناب محسن صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, جتنے بھی پریشان حال بندے ہیں سب کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے, نیکیاں ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے, گناہ اور برائیوں سے ہمیں نفرت اور بیزاری نصیب فرمائیے, اپنی رضا کو سامنے رکھ کر ہر عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے. بزرگان دین کے فیوز اور برکات کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے, ہم سب کو اسے مالا مال فرمائیے, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, آپ ہم میں سارے کی جائز حاجت اور مراد کو ہماری تمنا اور امید سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے, آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے راضی کر لیجیے. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.